प्रोग्राम आगही के साथ आपका मेज़बान कमर रिज़वी हाजिर है। नाज़रीन कराम, आज 8 शवाल मुकर्रम है, वो दिन के जब एक ऐसा जुल्म ढाया गया जिससे ज़मीन और आसमान हिल गए होंगे, वो दिन के जब बीबी फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंदान और एक रिवायत के मुताबिक ख़ुद बीबी फ़ातिमातुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कबूर जिस जगह मौजूद थी, असहाबे पैगंबर अज़वाज रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की कबूर जिस जगह मौजूद थी उसको मिसमार कर दिया गया। ये जिनायत आले सऊद के हाथों अंजाम पाई। 8 शवाल सन 1344 हिजरी के जब इस जन्नतुल बकी को मिसमार किया गया, मुनहदिम किया गया, लेकिन इससे बड़ा जुल्म उस वक्त हुआ कि जब मुसलमानों में दुनिया भर में कहीं पर भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठी। मुसलमानों में गम गुस्सा शायद जहाँ तक आवाज़ पहुँची हो, शायद गम गुस्सा उनके अंदर नेचुरल था, लेकिन एक मौसर आवाज़ नहीं उठ पाई। लेकिन अजीज़ान, इस वक्त नाज़रीन कराम, इस वक्त जब एक मरतबा फिर इसी सोच ने, इसी फिक्र ने करबला, नजफ़, काजमैन और खुसूसन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की जानिब अपने नापाक कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो ऐसे में इनकलाब इस्लामी से मरबूत जवानों ने दाइश का रास्ता रोका और लब्बैक के ज़ैनब का नारा लगा के आगे बढ़े। और एक मरतबा फिर उन्होंने इस बात का इरादा किया कि ये पुराना ज़माना नहीं है, अब इनकलाब इस्लामी का दौर है, अब मुकावमत का दौर है, अब वो दौर है कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिपाही इस जुल्म को अंजाम नहीं देने देंगे। आज हमने ये प्रोग्राम इनाम जन्नतुल बकी के उन्वान से मुरत्तब किया है। हमारे दरमियान एक मरतबा फिर मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना नकी हाशमी साहब। आगा साहब सलाम अलैकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
आगा साहब तस्लीह दर्ज करते हैं इनाम जन्नतुल बकी के उन्वान से आपकी खिदमत में।
जी बिल्कुल, आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी और आलम इस्लाम के लिए भी वाकई एक बहुत बड़ा गमजदा करने वाला दिन है कि जो जब तक कि ये दोबारा तामीर ना हो जाए, और तामीर हो भी जाए तब भी जो कुछ हो चुका है उसने जो मुसलमानों के दिलों में एक रंज गम का एहसास पैदा हुआ या किया था कभी मिटने वाला नहीं है।
सर, इससे पहले कि हम और इस मौजू पर बारे में, पहले हम चाहेंगे ये कि आप थोड़ा सा जन्नतुल बकी की तारीख बताएंगे। जन्नतुल बकी की तारीख क्या है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम होता है तो हमारी बड़ी खुशी भी होती है और कोशिश भी होती है कि जितना हो सकता है आपके प्रोग्राम को एक डॉक्यूमेंट की सूरत में, एक तारीखी हकायक की सूरत में और एक रिसर्च पेपर की सूरत में, यानी सिर्फ ये खिताबत नहीं है, ये सिर्फ गुज़श्ता चीज़ों का तस्करा नहीं है, बल्कि पूरे पूरे इसके पीछे जो कुछ अनासर है, जिन्होंने कुछ किया, मैं चाहता ही हूँ कि हमेशा आपके यहाँ से कोई ऐसी बात जाए कि जो इंशाल्लाह मुफीद वाक़ हो। इसकी भी तारीख का मुतालिया करने का मौका मिला। बकी वैसे तो तर्जुमे के एतबार से फैली हुई ज़मीन को कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा वसी ज़मीन होती है, मदीने के बराबर में हुआ करती थी, यानी वो जो हिसार मदीनतुन्नबी के नाम से, फिर मदीना नाम पड़ा यसरब का, तो जो हिसार उस शहर का था उससे बाहर का एक इलाका, एक बहुत वसी, कि जो एक रिवायत के मुताबिक ख़ुद रसूलुल्लाह ने ही ये चाहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे पास एक ऐसी ज़मीन होनी चाहिए कि जहाँ पर हम फिर आलम इस्लाम में जो अब शहादतें होनी हैं, जो तबई मौत लोग दुनिया से जाएंगे, उनको दफनाने का इंतज़ाम हो, यानी इस तरह की एक बात है। ये इलाका के जो मारूफ था कि बहुत ज़्यादा यहाँ दरख्त काश्त हुए हुए थे और एक झमकट्टा था दरख्तों का, एक झुरमट था दरख्तों का, आहिस्ता आहिस्ता कब्रें बनती गई और ये बकी जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा मैदान है, वसी अरीज़ मैदान था कि जो फिर कब्रिस्तान बनता चला गया। बहुत ज़्यादा इस्लामी शख्सियात का, असहाब का, जैसा कि आपने तस्करा किया, मारूफ असहाब का, यानी जिनमें जो बड़े नाम आते हैं, जैसे उस्मान इब्ने मज़ऊन का नाम आता है, ये वो पहले सहाबी हैं कि जिनका इंतकाल होता है और जो आए हुए हैं मदीने से, मक्के से आए थे, यानी महाजरीन में से थे, इनकी कब्र यहाँ मौजूद है। इसमें साद इब्ने अबादा की कब्र यहाँ मौजूद है, अबू सईद खजरी की कब्र यहाँ पर मौजूद है, यानी बड़े अजीम शख्सियात, खुद रसूलुल्लाह के चचा یہاں پر عباس یہاں پر موجود تھے. تو یہ جگہ جو ہے نا یہ ایسا ایسا اصحاب کے لیے اور مشہور یہ تھا تقریباً 10,000 کے قریب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر مدفون ہیں. ازواج مطہرات میں سے صرف دو کے لیے کہتے ہیں, حضرت خدیجہ کے جو مکہ میں تھیں جہاں جنت المعلیٰ قبرستان کا نام تھا جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی ہیں, ان کو بھی انہوں نے مسمار کیا, انہیں بھی انہوں نے ختم کیا. اور اسی طرح سے میمونہ صرف دو ازواج کہلاتی ہیں جو یہاں نہیں ہیں, بقیہ ساری ازواج بھی یہیں پر ہیں. رسول اللہ کا اپنا بیٹا جو وہیں بھی یہاں پر ہے. اور پھر بعد میں امام حسن علیہ السلام کے صحابی ہوئے, امام زین العابدین علیہ السلام کے صحاب ہوئے, یا اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحاب ہوئے, سب یہیں پر اسی زمین پر موجود ہیں. تو تاریخ کے اعتبار سے یہ ایک ایسا مقدس مقام ہے, اور بہرحال مدینہ سے تھوڑا ہٹ کے بھی تھا, اسی لیے سارے قبور عموماً مقبرہ ہوتا بھی تھوڑا سا شہر سے ہٹ کر. یہیں پر وہ بیت الاحزان بھی ہے کہ جہاں جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام علیہ گریہ کیا کرتی تھیں, جو مصائب ان پر آئے اور جو مصائب امام علی علیہ السلام پر آئے. تو یہ اس اعتبار سے بہت مقدس مقام ہے. اور پھر روایات میں ہے اولیاء خدا کے قبور پہ جانا, خود والدین کے قبور پہ جانے کی اتنی زیادہ تاکید ہوئی ہوئی ہے, اپنے گزشتگان کے قبور پر جا کر ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کی اتنی تاکید ہوئی ہوئی ہے. اب اگر یہاں اتنی بڑے بڑے شخصیات ہوں, اتنے اصحاب ہوں, اتنی ازواج ہوں, اور پھر خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہوں, مولا کائنات کی والدہ بھی یہاں فاطمہ بنت الاسد بھی یہیں پر ہوں, تو یہ تو پھر کتنی عظیم سرزمین بن جاتی ہے, مقدس سرزمین بن جاتی ہے. اور یہی نہیں, پھر رسول اللہ بھی اسی کے نزدیک ایک جگہ دیکھا آپ نے, کوئی فاصلہ نہیں ہے. خود جہاں رسول اللہ کا حرم ہے, رسول خدا, اور یہ سارا علاقہ ایک ہی جنت البقیع کی باؤنڈری تھی کہ جس کے اندر یہ سب کچھ موجود تھا. تو تاریخ کے اعتبار سے ہمیشہ یہاں پر تاکید ہی کی گئی ہے, ہمارے ہاں روایات میں, اہل سنت برادری میں بھی ایسا ہی ہے. اہل سنت دنیا ہو یا خود صوفیہ کا مذہب ہو, سب کے ہاں قبور پہ جانا اور ان کے درجات کے لیے بھی, اور خود اپنی مشکلات, اپنے مسائل, اپنی پریشانیاں, ان کا بھی اظہار کرنا بزرگان کی محفل میں کہ جو وسیلہ بنے آپ کے لیے. تو یہ ایک مروجہ موضوع تھا کہ جو اسلام کے اندر رائج ہے, لیکن اسے جو ہے وہ اس طرح کی فکر نے کہ جس کا انشاءاللہ پھر اگلے سوال میں تذکرہ ہوگا مسمار کر دیا.
اچھا صاحب, یہ تو آپ نے اس کی تاریخی اہمیت بتائی کہ اس جگہ کی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اہمیت تھی, اتنی بزرگ بزرگ شخصیات تھیں کہ جو یہاں موجود تھیں, آج جو ان کے قبور کے نشان مٹائے گئے. لیکن پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری قبور تھیں اور اتنے سارے جو ہے نا وہ اب تک, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 1344 ہجری سے پہلے پہلے ہی اپنی جگہ پر قائم تھا سب کچھ,
جی
اتنے عرصہ تک قائم رہنے کے بعد کون سی ایسی فکر پیدا ہوئی کہ جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا؟
جی بالکل, حضرت ایک شخصیت رہے مدینے کی, آج بھی ان کی اولادیں موجود ہیں مدینے میں, اور ابھی بھی جب آپ کے حجاج جاتے ہیں اور اسی طرح عمرے کے زائرین جاتے ہیں تو ان کے گھر جاتے بھی ہیں. بہت بڑا باغ ہے ان کا, عمری کے نام سے شخصیت ہے, شاید خود آیت اللہ رہے ہوں, شیخ عمری شاید آیت اللہ رہے ہوں, ان کی اولادوں نے ابھی تک اس کو آباد کیا ہوا. خود انہوں نے نقل کیا ہے, عمر ان کی 100 سال رہی ہے, کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ آباد قبرستان دیکھا ہے, یہ جنت البقیع کو میں نے اپنی آنکھوں سے آباد دیکھا ہے, یہ روضے میرے سامنے موجود تھے, جناب فاطمہ کہ نام فاطمۃ الاسد ہی کا حرم ہو, ائمہ کے قبور ہوں, اصحاب کے مقبرے ہوں, ازواج رسول کے مقبرے ہوں, یہ سب موجود تھے. تو ان کو یعنی یہ 1344 تک رہے, اور اس سے پہلے کسی بھی فرقے نے, اسلام میں اتنے فرقے موجود تھے, کسی بھی مذہب اور ادیان نے, اتنے سارے ادیان, اتنے مذاہب موجود ہیں, کبھی بھی اس فکر کے ساتھ کوئی بھی یعنی ہم آہنگ نہیں تھا, یہ والی بات روایات کا حوالہ دینا, تاریخ کا حوالہ دینا, یا کسی مسلم کی موجود کسی روایت کا حوالہ دے کے, وہ بھی ایک ضعیف روایت کا حوالہ دے کے اس طرح سے تمام قبور کو گرا دینا, یہ پہلے کبھی کسی مذہب اور فرقے نے اس طرح کی کوشش جدوجہد نہیں کی یا اس طرح کی جنایت نہیں کی ہے. تو یہ قبور جو ہیں, صحیح کہا آپ نے کہ اس 1300 سال تک تقریباً قائم رہی ہیں, 100 سال ہونے والے ہیں کہ ان قبور کو جو ہے وہ گرایا گیا. تو صحیح یہ بات آتی کہ اس سے پہلے کبھی کسی مذہب میں اس طرح کی کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتی جنایت کے, جس طرح سے ان لوگوں نے اس کو مرتکب ہوئے اس جرم کے.
تو یہ سوچ کیا تھی, فکر کیا تھی ان کی جو ہے نا وہ اس گرانے کے پیچھے؟
یہ اب سوال جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے, تھوڑا طولانی سوال کا اس جواب ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ واضح ہے کہ کم سے کم یعنی اس وقت تشیع کے لیے بڑا واضح موضوع ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ مذہبی بنایا ضرور گیا ہے, سہارا ضرور لیا گیا ہے, مذہب پہ یا فرقے پہ یا کسی روایت پہ سوار ضرور ہوا گیا ہے, ہو کے آئے ہیں, سوار ہو کے آئے اور یہ ساری جنایت کی ہے, یہ سارے جرائم کی ہے. لیکن اس کے پیچھے اصل میں سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ابتدائی جملوں میں کہا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کو گرانا چاہتے تھے. واضح ہے کہ یہ سارا کا سارا جو موضوع ہے یہ سیاسی زیادہ ہے نسبتاً اس کے, کیا میں اس کو مذہبی کہیں. اور وہ کیا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھاؤں کہ اولیاء ہوں, اس طرح کے مقدس مقامات ہوں, خود بیتے خدا ہو, بیت اللہ ہو یعنی خانہ کعبہ, یا خود رسول اللہ کا حرم ہو یا اہل بیت کے حرم ہو, اصل میں یہ تجمع ہے, یہاں پر اجتماع ہوتا ہے, یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں, یہاں پر افکار کا تبادلہ ہوتا ہے, یہاں مشکلات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اور پھر صحیح بات ہے کہ جب سب لوگ مختلف دنیا کے کونے سے جمع ہوئے ہیں اور چند لوگ ساتھ چند دن ساتھ رہتے ہیں تو یقینی طور پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے موضوعات کا, اپنی مشکلات کا, ہر طرح کا. تو یہ میرا خیال یہ تھا کہ یہ تجمع, اس طرح کے اجتماعات, یعنی پہلے تو ٹھیک ہے کہ آثار مٹاؤ اہم شخصیات کے, جب آثار مٹاؤ, مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں, جب عراق پر حملہ ہوا امریکہ کا 2003 صدام یا کو بہانہ بنا کے, اسی طرح سے جب افغانستان پر حملہ ہوا امریکہ کا 2001 طالبان کو اور القاعدہ کو بہانہ بنا کے, آپ دیکھیے سب سے پہلے یہ فوجیں کس طرف گئی ہیں داخل ہونے کے بعد, امریکن فوج کہاں جا رہی ہے, چاہے وہاں داخل ہو افغانستان میں, داخل ہو عراق میں, جا کہاں رہے, پتہ چلا ہے میوزیمس کی طرف بڑھے ہیں یہ لوگ, انہوں نے میوزیمس کو تباہ کیا ہے, پھر تاریخی آثار کی طرف گئے ہیں, تاریخی آثار کو انہوں نے تباہ کیا ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے جو بھی یعنی جیسے آپ نے سنا مجسمہ بنا ہوا تھا بہت بڑا, اس کو ڈھانے کی کوشش کر رہے تھے, یعنی طالبان کر رہی ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ اس تمام فکر کو آپ دیکھیں نا تو یہ ایک ہی ہے, طالبان القاعدہ اور پیچھے یہ جو آج داعش ہے اور اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل اور صہیونزم اور پھر ان کو بہرحال آل سعود علی سب جتنا بھی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان آثار کو مٹانا پہلا ہدف ہے, جس کا بھی جس کے ملک میں بھی, جیسے آپ اگر تاریخ نئی نسل کو یہ بتانا چاہیں کہ تمہاری تاریخ کیا بنتی ہے, مثلا عراق کے لوگوں کو آپ بتانا چاہیں, آپ برصغیر لوگوں کو بتانا چاہیں, فرض کریں کسی کو بتانا چاہیں, لیکن اگر آپ کے تاریخی آثار ہی ختم ہو چکے ہوں اور وہ اس کے بہت سارے اسٹائل اور روشیں ہوتی ہیں, بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں, جیسے ایک طریقہ یہ کہ تباہ کرو, جگہ بچے ہی نہ, آثار ہی مٹا دو, آپ کے بعد والی نسل کو کیا پتا کہ یہاں پر کیا تھا, پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو یہاں پر کچھ تھا. مثلا خدا نخواستہ جیسے کہ اقبال آپ کے معاشرے میں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اقبال کو سمجھنے والے کتنے لوگ ہیں سب موجودہ نسل کے اندر, ایک وقت یہ آئے گا کہ اقبال بھلا دیا جائے گا کہ بھائی کوئی ایسی بھی شخصیت تھی, زیادہ زیادہ وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری جانا پڑھتے رہیں گے, لیکن اقبال کون تھے, موسس ہیں کس اعتبار سے موسس ہیں, فکری شخصیت تھے, کیا فکر تھی ان کی, یہ کہاں اسلام کو پہنچانا چاہتے تھے. تو یہ جو شخصیات کے آثار کو مٹانے کا ایک ہدف تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ماضی سے رابطہ, قوموں کا ان کے ماضی سے ان کا رابطہ توڑ دیا جائے اور وہ ایک مقدس مقامات ہو, اس طرح کی آئمہ اہل بیت کے قبور ہو. مجھے تو یقین ہے, بلکہ یقین کیا ہے, شواہد اس بات کے موجود ہیں کہ انہوں نے مدینے کو, مدینے میں داخل جب ہونے کی کوشش کی ہے, یعنی اس فتوے سے جو فتویٰ 8 شوال کو آیا ہے 1944 اس 1344 ہجری, اس سے پہلے 9 مہینے پہلے تقریباً انہوں نے چڑھائی کی تھی, یعنی یہ جو آل سعود تھے یہ مسلسل مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے اور اب پہنچ گئے تھے مدینے کا حصار انہوں نے کیا ہوا تھا. تو جب انہوں نے مدینہ حصار کیا ہوا تھا اور گولہ باری کی انہوں نے اسلحے سے شروع کیا, تو انہوں نے یعنی گنبد رسول اللہ کو تباہ کر دیا تھا, اس پر اثرات موجود تھے. یعنی جب بعد کے زائرین گئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ قبور آئمہ اہل بیت تو گرائی دی, قبر تو تباہ ہو ہی گئی ہے, حتیٰ کہ گنبد کے اوپر جو ہے وہ گولے کے نشانات ہیں. یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس گنبد کو بھی, اس قبر کو بھی, یعنی یہ ایک ایسا وحشی عجیب جانوروں کا ٹولہ تھا کہ انہیں تمیز ہی نہیں تھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے, ڈاکو رہے ہمیشہ انسانیت سے دور, مدنیت سے دور, شعور ہی نہیں تھا ان چیزوں کا, تو یہ اسلام سے دور. تو یہ تو رسول اللہ کے روزے پر انہوں نے حملے کیے ہوئے, اور یہ بات جو ہے ہمارے یہاں تاریخی اعتبار سے ثابت ہے. یعنی وہ شخصیات کی جو بعد میں گئی ہیں مذاکرات کے لیے, ٹرکی سے گئی ہیں, مصر سے گئی ہیں, سعودی عربیہ, اپنا سرزمین حجاز کی طرف اور ایران سے گئی ہیں, بر صغیر سے آئے ہیں, تو لوگوں نے جب مشاہدات اپنی لکھے وقدہ نوٹڈ ان کے مشاہدات ہیں جو آپ کی کتابوں میں موجود ہیں, کہتا ہے رسول اللہ کا روزہ بھی جو ہے وہ زخمی تھا. تو یہ تو مجھے لگتا ہے یہ خانہ کعبہ کو بھی, یعنی جس طرح جس انداز میں بڑھ رہے تھے, یہ خانہ کعبہ کو بھی
داعش نے تو کہا بھی تھا نا, ان کا تو
ہاں یعنی ارادہ یہ تھا کہ تو پھر خوب جو آپ کا سوال سے جواب ہی بنتا ہے کہ ایک تو یہ موضوع ہے کہ یہ کسی بھی ایسے آثار کو کہ جہاں پر کوئی بھی مقدس موضوع اور فکر اور سوچ پنپ سکے, ایک وہ مسئلہ ہے, اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ میرے نگاہ میں جو ہے نا یہ اس طرح کے اجتماعات جیسے بھی یہ پیچھے لگ گئے ہیں آپ کے اربعین کے اجتماع کے, چاہے وہ کورونا کے ذریعے ختم کر رہے ہوں, چاہے وہ عراقی حکومت نئے نئے قوانین اور اصول اور مصیبت پابندیاں لگا رہی ہو, عراقی حکومت جو بھی عربین پہ اس دفعہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ, تو یہ ہمارے اجتماعات کے پیچھے ہیں, مسلمانوں کے اجتماعات کے پیچھے ہیں. دیکھیں خود اپنے آپ فٹ بال کا اگر جیسے کہ یورپ نے فٹ بال کا اپنے یہاں کا میچ کھیلے تو وہاں اس وقت تو یعنی ابھی اسی کرونا کے زمانے میں اور سارا کا سارا اجتماع ہو رہا تھا, وہاں یورپین فٹ بال میچ ہو رہا ہے, کپ ہو رہا ہے, لیکن ہم اگر مسجد میں بھی ہیں تو دور فاصلوں سے بیٹھنے ہیں آپ کو, زیارتوں پہ آپ جا نہیں سکتے, خانہ کعبہ میں یہ مسائل ہو جائیں گے, فلاں جگہ پہ یہ ہو جائے گا, یعنی اجتماعات کا مسئلہ تھا جیسے کہ پہلے تھا اور انہوں نے ان شخصیات کو منہدم کیا ان کے قبول کو, ایسے آج بھی آپ کے جو انشاءاللہ شعوری اجتماعات کا جو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ شعوری کوشش ہوتی ہے لوگوں کے درمیان آہنگی پیدا ہو, تو اس طرح کے تمام موضوعات کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے.
اچھا میں جیسے انٹرو میں بھی کہا تھا, ایک تو آپ کی بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ اصل جو ہے یہ سوچ فکر تھی, فکر شامل تھی, لیکن اصلاً کہتے ہیں فکر بھی ان کی ہی تھی, ان کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک برطانیہ پوری طرح انوالو تھا اور اس نے جو ہے نا وہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا تھا اور یہ آگے قابض ہوئے تھے اور بندر بانٹ ہوئی تھی پورے اسے سرزمین کی, تو آفرس پہ جو ہے ان کے ساتھ میں ہی آ گیا, ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے. اسی طرح سیم سپورٹ داعش کے دور میں بھی ہے, داعش کو بھی حاصل رہی, ان کو بھی جو ہے نا انہیں اسی فکر نے سپورٹ کیا, اسی سوچ نے, اسی استماع نے سپورٹ کیا. سوال یہ ہے کہ اس دفعہ تو وہ تو یہاں پر جو ہے نا کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے, اس وقت پوری دنیا میں کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھی.
یہ بہت اہم بات ہے کہ اس زمانے کی مؤثر آوازیں, لیکن جب یہ واقعہ ہو رہا ہے نا تو تازہ تازہ جو ہے نا پہلی جنگ عظیم کا زمانہ ابھی ختم ہوا ہوا ہے اور خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی جیسے کہ 1923 میں ایک سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے اور 26 میں کامیابی ہو جاتی ہے, تو آپ سوچیں 23 اور 26 سے پہلے والے جو سال ہیں وہ کتنے حساس سال ہیں, اور یہی والے سال ہیں کہ جس وقت سعودی آل سعود یعنی جو ہے اپنا آہستہ آہستہ مسلط کر رہے ہیں سرزمین حجاز پر, اس کا نام سعودیہ بنتا چلا جا رہا ہے, آل سعود نام چینج کر رہے ہیں اس جگہ اس مقدس سرزمین کا کہ جسے سرزمین حجاز کہا جاتا ہے, رسول اللہ کی سرزمین ہے, اس سرزمین حجاز کا نام آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ سارے ایام اس وقت دنیا میں عالمی جنگ کے ختم ہونے کے فوراً بعد کے ایک افراتفری کی صورت حال ہے, جس وقت جو ہے نا وہ سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے, سارے اسلامی ممالک کو اپنے مسائل ہوئے ہوئے ہیں اس وقت, کیونکہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی ہے, ٹوٹنے جا رہی ہے, تو ہر ملک میں جو بعد میں خلافت ٹوٹنے کے بعد جو اسلامی ملک تقسیم ہوتے چلے گئے, آپ سمجھیں وہاں کے لوکل ایشوز کھڑے ہو گئے, وہاں پر جو ہے وہ استعماری طاقتوں نے کوشش کر کر کے اپنے من پسند حکمران مسلط کیے جن کو آپ پپٹس کہتے ہیں یا کٹ پتلی حکمران کہتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ کو آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اگر کہیں سے اٹھ رہی ہے, جیسے رہبر معظم ابھی اسی موضوع پہ گفتگو کرتے فرما رہے تھے کہ اگر اس زمانے کی مؤثر آواز اٹھتی شرقی علاقوں سے, اسلام کے شرقی علاقوں سے اٹھنا شروع ہوتی, مثلا یہ اتنے اسلامی ممالک پائے جاتے تھے جس پر مسلط ہو گیا تھا رشیا 1919 کی 1918 کی باتیں, مسلط ہو کے اس اسلامی ممالک کو جکڑ لیا تھا, یعنی یہی ترکمانستان, تاجکستان, ازبکستان, قرقزستان, اذربائیجان, آرمینیا, یہ سارا علاقہ رشیا کے اندر مسلمان ملکوں کا, پھر آ جائے ادھر برصغیر کے اندر, برصغیر کے اندر خود ایک افراتفری مچی ہوئی تھی, یہاں پر ختم ہو گئی تھی ہماری بادشاہی نظام, ختم ہو گیا تھا جو 700-800 سال تک مسلط رہا تھا, مغل امپائرز جو ہیں وہ ختم ہوئے ہوئے تھے, یہاں ایک الگ افراتفری چل رہی تھی. عجم اور عرب کی جنگ ایک الگ مصیبت بنی ہوئی تھی ہمارے لیے, ٹرکی جو ہے وہ خلافت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ بہت تیزی سے لائک گورنمنٹ کی طرف جا رہا تھا کمال پاشا تھا ترکی, تو آپ سمجھیں اس وقت کی دنیا کے حالات کیا ہیں, کس وقت سعودی عربیہ کو یعنی آل سعود نے پورے حجاز کو سعودی عربیہ بنانے کے لیے جس وقت کوششیں کی ہیں تو پوری دنیا ہی افراتفری کا شکار تھی، کم سے کم عالم اسلام سارا کا سارا جو ہے نا مشکلات کا شکار تھا۔ تو اب یہاں پر جو کوششیں ہوتی بھی ہیں تھوڑے بہت برصغیر کے علماء کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ کوششیں جو ہیں وہ مصر اور یہاں کے علماء کرتے ہیں، کچھ ترکی کے علماء بھی کرتے ہیں، مؤثر کام ایران کے علماء بھی کرتے ہیں۔ ایران کے اس وقت میں ایران اور عراق کی جو ہماری مرجع شخصیات تھیں جو بڑے بزرگان تھے، مثلا اس میں آیت اللہ بہبہانی کا نام آتا ہے، اس میں جو ہے وہ آیت اللہ نائنی کا نام آتا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت جو قم سے الحمدللہ اس موضوع کے لیے آگے بڑھی تھی، وہ شیخ صاحب تھے ہمارے آیت اللہ عبد الرحیم صاحب الفصول کے نام سے، الحائری فیملی کا نیم ہے۔ انہوں نے تو حتیٰ کہ جب ملاقات کی ہے جا کے عبدالعزیز سے، عبدالعزیز ابن عبد الرحمن آل سعود جو اس وقت کا بادشاہ تھا جس کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا تھا، تو جب انہوں نے جا کے ملاقات کی تو ڈاکومنٹ میں ہمارے پاس موجود ہے کہ ملاقات کے بعد اس کو سمجھایا کہ یہ یعنی ہم سے بحث کرو، ہم سے مباحثہ کرو، مناظرہ کرو کہ یہ کس فقہ کے اعتبار سے تمہارے پر تم پر ثابت ہو گیا کہ قبور نہیں ہونی چاہیے، قبر نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بھی قبر نہیں ہونی چاہیے، ہم سے بحث کرو، مباحثہ کرو، تاریخی اعتبار ثابت ہے، فلسفی ثابت ہے، منطقی ثابت ہے، یا کوئی روایات اور احادیث کے مطابق، یا قرآن کی کوئی آیات، یا سیرت ہو اہل بیت کی یا رسول اللہ کی۔ تو بہرحال وہ اس وقت بحث تو ایسا کر نہیں سکتا تھا، کیا کرتا وہ، تو اس نے پھر صاحب فصول کو باقاعدہ لکھ کے دیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ وہ صاحب فصول کے پاس ہمارا ابھی ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے جو لکھ کے دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ جو کچھ ہوا، اور ہم رسول اللہ کا تو بڑا احترام کرتے ہیں اور ان کے حرم کو تو گرانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم سارے مذاہب جتنے بھی موجود ہیں ان سے مشورہ کریں گے اور جو آپ کے خدشات ہیں وہ دور کریں گے، اور یہ وہ، یعنی وہ یہاں تک آ گیا تھا اپنی باتوں میں، وہ پیچھے آ گیا تھا، بیک فٹ پہ کھیل رہا تھا جب ہم نے ایک طرح سے چڑھائی کیا۔ لیکن کیونکہ دیکھیں ان کی سرپرستی جو ہے وہ پیچھے اس یہودی کر رہا ہے، ان کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے، ان کی سرپرستی یورپ کر رہا ہے، برطانیہ نے تو یہ باقاعدہ مذہب بنایا ہے، یعنی محمد بن عبد الوہاب کو باقاعدہ تیار کیا گیا ہے، وہ جو لارنس آف عربیہ تھا اس نے کس طرح رول پلے کیا، ہیمفرے کے اطرافات میں ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یہ پورا ایک سسٹم جو ہے نا یہودی اور عیسائی اور خصوصاً امریکہ اور برطانیہ کا ایک رول ہے کہ جنہوں نے جن کی طاقت پاور تھی، عیسائیت کی پوری پاور ان کے ساتھ تھی، اور اس وقت ان کے اہداف یہ تھے کہ میں نے دو تین اہداف کو بتایا، تیسرا بڑا ہدف یہی تھا کہ ایک مسلمانوں کے درمیان اختلافات، تفرقہ، یعنی بٹ بحب اللہ جمی و تفرقہ والی بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی تھام لیجیے اور پرگندہ نہ ہو۔ انہوں نے بالکل اس کے الٹ کام کیا، انہوں نے جو ہے نا وہ ایک ایسا خنجر مسلمانوں کی کمر میں بھونپا ہے جس کو آپ وہابیت کہتے ہیں، جو آج تکفیریت میں بدلتا جا رہا ہے، کہ انہوں نے پھر تفرقہ کا کام، اختلافات کا کام، یعنی مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوانے کا کام، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ آج جس کے آپ 100 سال پہلے والا بیج جو بویا گیا، آج اس کا آپ نتائج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مسلمان سے کتنا دور ہو گیا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کتنی زیادہ جدوجہد کوششیں کر رہا ہے، کہ جو باہر آپ کے پھر آگے سوالات کے بعد دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات تک آتے ہیں یا نہیں۔ آپ
جی جی اب جو ہے نا وہ چاہ بھی یہی رہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا موجودہ حالات کی طرف آئیں۔ اب یہ جو حالات ہیں، اب ہمارا یہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے جنت البقیع کے عنوان سے، چونکہ واقعہ ہو چکا ہے، موجود نہیں تھے اس وقت، نہیں کر سکے۔ اب بہرحال ہمیں طاقت انشاءاللہ الحمدللہ کہ ہم طاقت حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
بالکل جی، اچھا پہلے تو یہ اب جو ملکوں کا بیک گراؤنڈ، اس وقت جو بیک گراؤنڈ چھوڑ دیں، جو موجودہ وضعیت ہے ملکوں کی طرف وہ دیکھیے گا، سعودی عربیہ خود دیکھیں، لفظ سعودی عرب بھی بڑی مشکل سے نکلتا ہے، یہ سرزمین حجاز ہے، اس کے اوپر نام ایک خاندان نے مسلط ہو کے رکھ دیا سعودی عرب، اور ہم نے اس کو مقدس گائے بنا لیا اپنے لیے، جبکہ وہ سرزمین حجاز ہے، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ رسول اللہ کی زمین کا نام کسی نے تبدیل کر دیا اور اپنے خاندان کے نام پہ رکھ لیا، تو یہ توہین نہیں ہے، یعنی اس کو کسی نے توہین آج تک سمجھا ہی نہیں، سب سے بڑی توہین تو یہ بنتی ہے۔ بس تو آج کل ان کی وضعیت کیا ہے کہ اب انہوں نے مذہبی لبادہ بھی اتار دیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، اب یہ تو مذہبی لوگوں سے لڑائیاں کر رہا ہے محمد بن سلمان، اور یہ پورا آل سعود کا موجودہ خاندان جو مسلط اس وقت سرزمین حجاز کے اوپر حکمرانی کے عنوان سے، سلطنت یا بادشاہت کے عنوان سے، یہ تو باقاعدہ مذہبی لوگوں سے لڑ رہا ہے، اس کے تو جھگڑے شروع ہو گئے ہیں اپنے یہاں کے مذہبی لوگوں سے، زیادہ زیادہ اب یہ کرتے ہیں کہ اپنی کٹ پتلی مولوی جو ہے ان کو لا کے مکے میں، مدینے میں یا مختلف جگہوں پہ مسلط کر رہے ہیں، ان کے یہاں تو اب ایک اختلافات سے اٹھ گئے ہیں کہ بھائی یہ کہاں جا رہا ہے، یہاں پر ہمارے اس سرزمین حجاز کے اوپر جسے رسول اللہ نے مقدس سرزمین قرار دیا تھا، یہاں پر کیسے انڈین اداکار آ رہے ہیں، کیسے گانے کے ناچ گانے پروگرام ہو رہے ہیں، یورپ سے لوگ آ رہے ہیں، ریسلنگ شروع ہو گئی خواتین، یعنی عجیب کنسرٹس ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ یہاں پر سرزمین پر ہو گیا. تو اب ان کی وضعیت دیکھیے کہ جو پہلے مذہب کی بنیاد پر کہیں سے کوئی روایت حاصل کر کے بدعت کہہ کے قبروں کو مسمار کر رہے تھے، منہدم کر رہے تھے، اب وہ خود کس طرح سے رسول اللہ کے دین کی پامالی کر رہے ہیں، ان کے
مطلب 100 سال بعد اپنی اصلیت
پہ پلٹ رہے ہیں. یعنی اصل میں تو اسی لیے آئے تھے نا، یہ تو بڑا انہوں نے برداشت کر کے رکھا ہے یہ بھائی کہ عیاشیوں میں یہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ پہلے بھی ان کی حالت تھی کہ شرما جاتے تھے ان سے یورپینز، اس قدر یہ لوگ عیاش لوگ ہیں جب جاتے ہیں. تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا صحیح کہا کہ لبادہ اتار ہی دیا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اب وہ جو پہلے والی فکر انہوں نے جو دھکا دیا تھا نا، جس کو آپ کہیں کہ موجودہ دنیا کے اندر ایک تکفیریت کا جو نتیجہ نکلا ہے، اس کے پیچھے وال وہابیت ہے، اور پھر آپ کہیں وہ آرگنائزیشنز جو بنی ہیں دنیا کے اندر اسی تفکر کی بنیاد پر، جس میں طالبان بھی ہے، جس میں القاعدہ بھی ہے، جس میں داعش بھی ہے، جس میں اگر آپ ادھر ادھر نکل جائیں تو بوکو حرام جیسی ہے، یعنی اتنی زیادہ انہوں نے آرگنائزیشنز دنیا کے اندر پھیلا دی ہیں کہ اب ان سب کا جو اس وقت بڑا آپ دیکھیں اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے اختلافات، یعنی اتنا اختلاف کا شکار ہو گیا ہے، اتنی زیادہ فراق اختلاف ہو گئے ہیں کہ اب ان کو جمع کرنا مشکل لگتا ہے. اور ہم اس کو نقصان دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، لیبیا کی موجودہ حالت دیکھیے آپ کیا ہے، افغانستان کی موجودہ حالت دیکھیے آپ کیا ہے، فلسطین کی موجودہ حالت دیکھیے کیا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے، نائجیریا کے اندر، یعنی جو اسلامی ملک ہے وہاں پہ مسئلہ ہے، لبنان کے اندر دیکھیں، بحرین کے اندر دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں، یعنی ہم کس طرح سے فتنوں کا شکار ہو گئے. یعنی وہ اختلافات جو اس وقت انہوں نے بیج بویا تھا وہابیت نے، آج اس کی پوری دنیا میں اثرات دیکھیے کیا ہیں کہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جسے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے، ہم مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں یہ رجب طیب اردوغان کیا کرنے والا ہے، مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں مصر کے اندر سیسی کیا کر رہا ہے، ہماری حالت خراب ہوئی ہوئی ہے اس وقت، پتہ نہیں یمن میں کیا ہونے والا ہے، ایران جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور یہ لبنان میں کیا ہوگا، عراق میں کیا ہوگا، یعنی یہ جو آپ سبھی صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال اب آپ کہیں جو آخری بات بنتی ہے آپ کے سوال کا جواب بھی مکمل ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اب ذمہ داریاں بنتی کیا ہیں. بات تو یہ ہے، پہلی تو وہی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہیں اگر درس لے چکے ہیں جو 100 سال پہلے آپ کے ساتھ ہوا، جو کہ ہم نے لیا ہے، تو ہم نے الحمدللہ اب ایک یعنی اسی خاندان کی ایک شخصیت شہزادی بی بی زینب سلام وغیرہ ان کے حرم کو گرانے کی کوشش ہوئی، تو آپ کا قیام دیکھیں، آپ تشیع کا عالم اسلام کا قیام دیکھیں، آپ دنیا میں کس طرح سے مسلمان بیدار ہوا، کس طرح تشیع بیدار ہوئی، کس طرح نوجوان بیدار ہوا، اور آپ نے یہ کام نہیں کرنے دیا. 100 سال پہلے والی نسل کو آپ دیکھیں کہ وہ قبور اہل بیت گر جاتے ہیں اور وہ بڑا ریئیکشن نہیں آتا کہ جو الحمدللہ ابھی اس وقت 100 سال کے بعد جو آپ نے مرحلہ طے کر لیا، سفر طے کیا. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اب آپ بیدار رہیے گا، اب آپ بیداری اور بیداری کے ساتھ تیاری کہ کوئی بھی اس طرح سے نہ ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خنجر ہے آپ کی کمر کے اندر، اس کو اگر ہم روایات کے اندر تلاش کریں تو لسن دنیا کی روایات میں مل جائے گا کہ یہ صہیونزم اور خود وہابیزم یہ دو شیطان کی شاخیں ہیں، یعنی اس طرح سے ناموں کے ساتھ نہیں لیکن جو موجودہ کردار ہے وہ کردار روایات میں تذکرہ ہوا ہوا ہے کہ جب یہ مل جائیں گے اور اس کے بعد دنیا میں فساد پھیلائیں گے اور پھیلا رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم امام کے ظہور کی طرف بڑھیں گے، یعنی قیام انشاءاللہ امام کا ہونا. تو بات یہ ہے کہ اب آپ اس کو شعوری اعتبار سے اس کی صحیح طرح سے اس کو میڈیا وار لڑیں، سوشل میڈیا وار لڑیں، یا آپ کو لڑنی چاہیے، یعنی اس بیداری کی جنگ میں جو ہے وہ باقاعدہ حصہ لیں. ٹھیک ہے کہ ابھی اسلحہ اٹھانے کا وقت نہیں ہے، نہ اسلحہ اٹھانے کی اس وقت جو ہے وہ ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس موجودہ نیا اسلحہ کے جو سوشل میڈیا کے طور پر ہے، اس میں ہمیں جو حقائق ہیں وہ بتانا چاہیے دنیا کو، یعنی اس وقت دنیا حقائق کے لیے تشنا ہے، ان کو بتانا چاہیے کہ جو آپ کو نظر آتا نا اسلام کا چہرہ، یہ والا قبیح چہرہ کہ جو حرموں کی مقدس مقامات کی توہین کر کے پامال کر کے ان کو گراتا ہے، انبیاء کی قبور، اصحاب رسول اللہ کی قبور، جناب زینب سلام کی قبر، یا اسی طرح سے سامرا میں، کاظمین میں، کربلا میں، یہ جو ابھی چہرہ پیش کر رہے ہیں نا اپنا، اور اسی طرح سے یہ یورپ کے اندر بھی لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے تیار بیٹھے ہیں، یہ ہر جگہ بھی یہی کریں گے جہاں کو موقع ملے گا. ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ جو چہرہ موجودہ نظر آتا ہے وہ اسلام کا اصل چہرہ، یہ اسلام کا ہے نہیں، یہ تو خود آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کے پیچھے یہودی سرمایہ لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے مشینری ہے پوری جو کہ مسلط ہے امریکہ کے اوپر، جو مسلط ہے یورپ کے اوپر، برطانیہ پر، فرانس، جرمنی پر، ان لوگوں نے یہ سارے تیار کیے تھے تاکہ ہمیشہ اختلافات کا شکار رہے آپ کا پورا مشرق وسطی، جس کو لفظ مشرق وسطی زیادہ بہتر تھے کہ مغربی ایشیا گئے، پورا مغربی ایشیا حالات خراب رہے یہاں کے، اور آپ یہاں کی گیس کو، یہاں کے آئل کو، یہاں کی ہر قیمتی چیز کو لوٹ کے لے جائیں. یعنی جو میں کہہ رہا تھا پہلے شروع میں کہ مجھے مذہبی ایلیمنٹ سے کہیں زیادہ یہاں پر جو ہے نا وہ سیاسی ایلیمنٹ نظر آتا ہے ان موضوعات کے اوپر. تو اس شعور کی ایک تحریک جو ہے نا وہ اس زمانے میں کہ جب آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا جیسا اسلحہ موجود ہے، اس شعوری تحریک کو بڑھا کے جو ہے نا وہ انشاءاللہ لوگوں کو زیادہ زیادہ اویئرنیس کی طرف یعنی اویئر ان کو کریں، اور وہ حالات کو سمجھتے ہوئے ان بہکاووں میں اور ان پروپیگنڈوں میں نہ آئیں، یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے.
اچھا، کم از کم خلافت عثمانیہ تک اگر ہم رہیں تو شاید یہ پروگرام کا آخری سوال بھی ہو، خلافت عثمانیہ تک رہیں تو خلافت عثمانیہ تک یہ سلسلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ان قبور کی حفاظت کرتے تھے، بلکہ ان کو اہمیت دیتے تھے،
اور زیادہ تر قبور کو بنایا بھی خلافت عثمانیہ کی طرف سے گیا تھا اصحاب کے اصل اندر،
تو وہ زیارات کے قبور کی زیارات کے قائل تھے، اور ان کے دور میں ایسا نہیں ہوا، ہوا یہ انہیں کے دور میں.
بالکل.
اب پہلے جو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جب خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا تھا کہ آپ 100 سال تک جو ہے نا وہ دوبارہ کیا کہتے ہیں حاصل نہیں کریں گے، لیکن اب کیا آپ کو لگتا ہے ان کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں؟ ادھر سے ترکی کبھی کبھار اس طرح کے اشارے بھی دیتا ہے.
نہیں، ترکی اشارے نہیں دیتا ہے، 100 سال پورے ہو رہے ہیں 2023 میں، اور اشارہ نہیں دیتا ہے. ترکی نے اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر لی ہے، وہ تو خواب دیکھ رہا ہے خلیفہ دوبارہ خلافت کا مرکز ترکی بنے گا، وہی انقرہ، وہی استنبول، وہ تو اس کے لیے خواب دیکھ رہا ہے. یہ جو ڈرامہ سیریلز آپ نے دیکھے ہیں جو اس نے خود نکالے ہیں ارطغرل کے نام سے، یہ اپنا ماضی ابھی موجودہ نسل تک پہنچانے کے لیے کہ ہمارا ماضی یہ تھا اور ہم پھر آنے والے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ کتنا صاف کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا اصل چہرہ تو یہ ہے، ہم تو خلافت کی طرف آ رہے ہیں، ہم تو آپ کو جو ہے وہ خوشحال کر دیں گے، جس ملک میں آئیں گے اقتصادی ترقی ہو جائے گی، امن و امان ہو جائے گا، وہی جو موجودہ لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ ان کا 100 سال پورا ہونے کے بعد خواب نہیں ہے، بلکہ وہ ڈاکومنٹڈ پلاننگ ہے کہ جس کے مطابق جو ہے وہ رجب طیب اردوغان یہ سارے اسٹیپس اٹھا رہا ہے. وہ داعش کو جو تیار کرواتا ہے یا جو ان کی سپورٹ کرتا ہے، اس کا بڑا ہدف یہ ہے کہ داعش جو اس کا ہراول دستہ بنے گی، یعنی داعش جیسی فکر اس کے ہراول دستہ بنے گی. وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کردستان سے، جو عراق کا کردستان ہے، وہاں سے اسٹارٹ لینا چاہتا ہے کہ پہلے وہ علاقہ آزاد کروائے اور اپنے اندر ضم کرے، اس کے بعد پھر شام کا کچھ علاقہ آزاد ہو پھر وہ اپنے اندر ضم کرے. وہ مستقبل میں خواب دیکھ رہا ہے کہ میں لیبیا پہنچ گیا ہوں تو لیبیا کو میں اپنے اندر لے لوں گا، میں سوڈان کی طرف پہنچا ہوں میں سوڈان کو اپنے اندر لے لوں گا، میں مصر میں بحث شروع کر دی ہے میں نے. یعنی وہ تو اس طرح کا پورا خواب دیکھ رہا ہے کہ اس علاقے کے اندر دو ہی ریاستیں رہ جائیں گی، بڑی بڑی ریاستیں ہوں گی دونوں، ایک مسلمان دنیا ساری ضم ہو جائے گی ترکی کے اندر، اور دوسری طرف اسرائیل. وہ تو اس طرح سے دیکھ رہا ہے، خالی اسرائیل سے اس لیے سپورٹ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ دو میرا. بہرحال یہ فکر اس کی ہے، موجود ہے، ڈاکومنٹڈ ہے اور پرنٹڈ ہے اور پھیلی ہوئی ہے، اور اس پہ کام کر رہا ہے، باقاعدہ فکری نظریاتی کام کر رہا ہے. اور لیکن اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ یہاں پر مشکوک ہوا ہوا ہے اس موضوع کے اوپر کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم بھی تو ایک طاقت ہیں. ادھر جو ہے وہ ایران، اس کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ ایران جیسے یعنی خود افغانستان بھی قیام کرتا ہے، لیکن کتنی کوشش کی ہے ترکی نے کہ کسی طرح سے افغانستان کا جو ایئرپورٹ ہے کابل کا وہ میرے پاس رہ جائے، داعش کی نے قبول کر لے. وہ اسی لیے تھا کہ اپنے ٹریننگ سینٹر کے طور پہ دیکھتا ہے ترکی افغانستان، جیسے یورپ دیکھتا ہے یا امریکہ دیکھتا ہے. تو بہرحال وہ جو آپ نے کہا کہ وہ خواب نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو حقیقت بنانے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ کوشش کر رہا ہے. آپ
کو لگتا ہے کامیاب ہو جائے گی؟ کیونکہ اچھا یہ بھی ہے کہ وہ کلیم کر سکتا ہے، لازمی نہیں کہ اسے کو مل جائے ڈاکومنٹ.
لوزان جو ان کا معاہدہ تھا اس کے مطابق تو خلافت عثمانیہ کی اجازت مل جائے گی ان کو کہ ٹھیک ہے اس سرزمین کے اوپر تم شروع کرو، اب جو زمینی موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو تم خود حل کرو، وہ تو نہیں یورپ تمہیں حل کر کے دے گا، وہ تمہیں اجازت دے دے گا زیادہ سے زیادہ. تو اس طرح کی بات اس معاہدے میں ہوئی ہوئی.
یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ کامیابی حاصل ہوگی یا یہ علاقہ جو ہے نا وہ
نہیں کہاں حاصل ہوگی،
پلٹ رہے ہیں؟
بہت مشکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود یعنی رجب طیب اردوغان کا جو کردار ہے موجودہ، کہ اس نے اسرائیل سے اپنے رابطوں کو بڑھایا ہوا ہے، اسرائیل سے معاہدے کر رہا ہے، ابھی اس نے اسرائیلی صدر کو دعوت دے دی جو وہاں گھوم کے چلا گیا، تو یہ تو اندر ہی اختلافات شروع ہو گئے ہیں. یعنی خود ترکی کے اندر جو اس کی اپوزیشن ہے مذہبی اپوزیشن بھی اور سیاسی اپوزیشن بھی، انہوں نے جو ہے وہ رجب طیب اردوغان کے کردار کو اپنی عوام کے درمیان بہت زیادہ کھل کے بات کرنا شروع کر دی ہے، اس کی مقبولیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو وہ تو خود اپنے ملک میں کمزور ہو گیا ہے جس وجہ سے وہ پوری دنیا کے اندر حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، تو بہت مشکل کام ہے۔
صاحب آپ کا بہت شکریہ، خدا بند عالم آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے انعدام جنت البقیع کے عنوان سے حجت الاسلام المسلمین مولانا نفی ہاشمی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ امید ہے کہ یہ گفتگو میری طرح آپ کے لیے بھی سود مند رہی ہوگی اور آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔